الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له وصل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء المبعوث إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقانه الحميد الذي جاء بالصدق وصدق به وقال في موضع آخر وسيجنبها الأتقى وقال في موضع آخر إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. صدق الله ورسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. جس کو صدیق ذات خدا نے کہا جس کو صدیق ذات خدا نے کہا اور صدیق ہی مصطفیٰ نے کہا. یوں ہی صدیق مرتضیٰ نے کہا اس کو صدیق سب اولیاء نے کہا. میں بھی کہتا ہوں صدیق صدیق ہے جو نہ صدیق مانے وہ زندیق ہے. میرے واجب الاحترام غلام محمد آباد گول مسجد فیصل آباد کے غیور نوجوانوں اور دوستو, حضرت مولانا محمد ضیاء القاسمی صاحب ہمارے مخدوم ہیں, ان کے حکم پر آج پہلی مرتبہ آپ حضرات کی اس عظیم جامعہ مسجد میں جمعہ کے لیے حاضری کا اتفاق ہوا ہے. چونکہ آج جمادی الثانی کی 2 تاریخ ہے اور 22 جنوری ہے, جمادی الثانی کے اس مہینے میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وفات ہے. اس مناسبت کی وجہ سے میں آپ کے سامنے خلیفہ اول ہی کے بارے میں اپنی معروضات پیش کروں گا. میرے دوستو, جمادی الثانی کا مہینہ اسلام کی تاریخ کا بڑا اہم مہینہ ہے. ہماری عقل پر پردہ پڑ جائے تو علیحدہ بات ہے کہ محرم کے مہینہ کے آنے سے دو ہفتے پہلے پورے ملک میں اعلان ہو جاتا ہے کہ محرم آ رہا ہے حضرت حسین کی شہادت کی وجہ سے. لیکن وہ انسان جس نے اسلام کی کشتی کو سہارا دیا اور وہ انسان جس نے اسلام کے مقام کو اور اسلام کے محل کو اور اسلام کے کی عمارت کو اپنا خون بخشا, خون ناب سے جس نے اسلام کو سینچا, جب قیصر و کسرا کی ساری سلطنتیں اسلام کو مٹانے کے لیے نبرد آزما تھیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد چاروں طرف فتنوں نے سر اٹھایا تھا, اس وقت ایک صدیق کی ذات تھی کہ جو میدان کارزار میں پوری دنیا سے نبرد آزما ہونے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی تھی, وہ صدیق اکبر کی ذات. اس صدیق کی وفات کا مہینہ ہو, 22 جمادی الثانی کو اس کا جنازہ اٹھے, محمد کا اسلام یتیم ہو جائے اور آج کے مولوی کو, آج کے پیر کو, آج کے چودھری کو, آج کے کسی مکن مدبر کو, کسی قانون دان کو, کسی تنظیم کے ساتھ تعلق رکھنے والے کو صدیق کی وفات کا پتہ ہی نہ چلے. یہی اس بات کا نتیجہ ہے کہ آج ابو بکر کا دشمن تیرے کعبے پہ قبضہ کرنے کے لیے تیار ہو گیا, تیرے مدینے پہ قبضہ کرنے کے لیے تیار ہو گیا, تیری عقل پہ پردہ پڑ گیا, تو نے صدیق کا وہ حق ادا نہیں کیا جو تیرے لیے ضروری تھا. چاہیے یہ تھا کہ صدیق کی وفات کے پورے مہینے میں تیرا ریڈیو, تیرا ٹیلی ویژن, تیرے اخبارات کنجلوں کے فوٹو چھاپنے کی بجائے صدیق کی عظمت کے تانے گاتے, یونیورسٹیوں میں اس کے کارنامے بیان ہوتے, کالجوں میں اس کے عشق رسول کی داستانیں بیان ہوتی, سکولوں میں بچوں کو صدیق کے کارنامے یاد ہوتے. لیکن ڈراموں سے تجھے فرصت نہیں, کہانیوں سے تجھے فرصت نہیں, شکسپیئر کے واقعات سے تجھے فرصت نہیں, روسو کی شاعری سے تجھے فرصت نہیں, سسپنس ڈائجسٹ, جاسوسی اور اردو اور عالمی ڈائجسٹ کے من گھڑت واقعات سے تجھے فرصت نہیں. اے کاش تجھے ان چیزوں سے فرصت ہوتی, تجھے پتہ چلتا صدیق نے یمامہ کی جنگ میں کس طرح رسول اللہ کی ختم نبوت کا پہرہ دیا تھا. اے کاش تجھے پتہ ہوتا کہ وادی ذوالقرا میں صدیق نے کس طرح پیغمبر کی عظمت کو سہارا دیا تھا. اے کاش تجھے پتہ ہوتا کہ کس طرح صدیق مدینہ کی گلیوں میں بیواؤں کے پانی بھرا کرتا تھا. یہ افسوس کی بات ہے. میں نے اسی وجہ سے پرسوں جھنگ میں سپاہ صحابہ کے مرکزی دفتر کو یہ لکھا ہے کہ صدیق اکبر کی شان میں پورے ملک میں 9 فروری سے لے کر 19 فروری تک عشرہ صدیق اکبر منایا جائے. پاکستان کی کوئی شاخ سپاہ صحابہ کی ایسی نہ ہو کہ جو ان 10 دنوں میں صدیق اکبر کی شان میں کالجوں میں, سکولوں میں, چوکوں میں, مسجدوں میں صدیق کی شان کے ترانے نہ گائے. میں نے یہ حکم اس لیے جاری کیا اور یہ ہدایات اس لیے دی تاکہ نئی نسل کو پتا چلے کہ اسلام کی کشتی کو سب سے پہلے سہارا دینے والا کون تھا. میرے دوستو, حضرت ابو بکر صدیق سب کو رضی اللہ تعالی ایک جلیل القدر انسان ہے. صدیق اکبر کے بارے میں حضرت ابو حذیفہ کا ایک قول ہے, فرمایا الصدیق قام مقام الانبیاء, صدیق نبی کی جگہ پہ کھڑا ہے. میں آپ کو آج یہ بتانا چاہتا ہوں کہ صدیق نبی کی جگہ پر کیسے کھڑا ہے. صدیق نے وہ کام کیا جو نبی کا کام تھا. صدیق نے وہ کردار پیش کیا جو نبی کا کردار ہوتا ہے، صدیق نے وہ کارنامے سر انجام دیا جو نبی کے کارنامے، صدیق نے وہ گفتگو کی جو نبی کی گفتگو ہوتی ہے، صدیق نے نماز اس طرح پڑھی جس طرح نبی نے پڑھی تھی، صدیق نے قرآن اس طرح پڑھا جس طرح نبی نے پڑھا تھا، صدیق نے راتوں کو شب بیداری ایسے کی جیسے نبی نے کی، صدیق نے اسلام کی چوکھٹ پہ پہرا اس طرح دیا جس طرح نبی نے دیا، صدیق نے تکلیفیں اس طرح اٹھائیں جس طرح نبی نے اٹھائیں، اور جس وقت صدیق نبی کی چوکھٹ پہ بیٹھ گیا اور صدیق نبی کی جگہ پہ بیٹھ گیا، صدیق نبی کی مسند کا ہمشین ہو گیا، تو اس وقت دنیا نے دیکھا کہ صدیق کی فکر نبی کی فکر سے مل گئی، صدیق کی سوچ نبی کی سوچ سے مل گئی، صدیق کا اٹھنا نبی کے اٹھنے سے مل گیا، صدیق کے رشتہ دار نبی کے رشتہ داروں سے مل گئے، صدیق کی عبادت بھی نبی کی عبادت سے مل گئی، یعنی جو کام نبی کا تھا وہی کام صدیق نے کیا۔ اور عشق کی یہ آخری منزل ہے جس کو خسرو نے کہا، من تو شدم تو من شدی من تن شدم تو جا شدی تا کس نہ گوید باد ازی من دی گرم تو دی گری، کہ تو میں ہو جائے اور میں تو ہو جاؤں تاکہ کسی کو یہ پتا نہ چلے کہ یہ دو ہیں یہ ایک ہے، نبی اور صدیق دونوں جسم دو تھے جان ایک تھی۔ قرآن پاک میں کئی جگہ پر آیا ہے کہ جو بھی نبی دنیا میں آیا اس نبی نے اپنے سے پہلے نبیوں کی تصدیق کی، اپنے سے پہلے نبیوں کی۔ کیا مطلب؟ کہ جو نبی دنیا میں آیا اس نے یہ کہا کہ مجھ سے پہلے سارے نبی سچے تھے، تصدیق کا یہ مطلب ہے کہ جو نبی بھی دنیا میں آیا اس نے کہا کہ مجھ سے پہلے سارے نبی سچے تھے، ٹھیک ہے، مجھ سے پہلے سارے نبی، یہ بڑی قابل غور بات ہے، اور یہ بات سمجھ میں آ گئی تو ساری تقریر آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ جو بھی نبی دنیا میں آیا اس نے اس کی دو حیثیتیں ہوئیں، یوں سمجھیے اس کی کتنی حیثیتیں، ایک حیثیت یہ ہے کہ اس نے اپنے سے پہلے گزرے ہوئے نبیوں کی تصدیق کی کہ وہ سچے نبی تھے، یہ حیثیت مصدق ہونے کی، تصدیق کرنے والا مصدق کو کہتے ہیں، مصدق اس کو کہتے ہیں جو تصدیق کرے، یعنی نبی ایک حیثیت سے مصدق ہوتا ہے اور نبی کی دوسری حیثیت مبشر کی ہوتی ہے کہ نبی آنے والے نبی کی خوشخبری دیتا ہے۔ ہر نبی کی کتنی حیثیت ہے؟ تو ایک اس کے مصدق ہونے کی اور دوسرے اس کے مبشر ہونے کی۔ 124,000 انبیاء میں جب ہم غور کرتے ہیں تو ہمیں یہی دونوں چیزیں ہر نبی میں نظر آتی کہ ہر نبی مصدق بھی تھا مبشر بھی تھا، آنے والے کی خوشخبری بھی دیتا تھا اور خود پچھلوں کی تصدیق بھی کرتا تھا۔ چنانچہ قرآن نے ہمارے اس دعوے کی تائید کی، قرآن کہتا ہے مصدق لما بین یدی من التوراۃ و مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، کہ عیسیٰ علیہ السلام کی حیثیت یہ ہے کہ مصدق لما بین یدی من التوراۃ، کہ عیسیٰ سے پہلے تورات گزری تھی موسیٰ علیہ السلام کی، تو عیسیٰ نے تصدیق کی کہ موسیٰ سچے تھے، ان کی تورات سچی تھی، اور عیسیٰ کے بعد حضور نے دنیا میں آنا تھا، اس لیے قرآن کہتا ہے وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمِهِ احمد، کہ عیسیٰ کی حیثیت ایک مصدق کی ہے اور ایک مبشر کی ہے، یعنی پہلوں کی تصدیق عیسیٰ نے کی اور آنے والے کی خوشخبری دی۔ جب ہر نبی کی یہ دو حیثیتیں تھیں تو لازمی امر تھا کہ حضور علیہ السلام کی بھی یہی دو حیثیتیں ہوتی، کالی کملی والے کی بھی یہی دو حیثیتیں ہوتی، لیکن حضور کے بعد جب کسی نے نبی بن کر آنا نہیں تھا تو حضور کسی کے لیے مبشر کیسے بنتے؟ جب حضور کسی کے لیے مبشر نہ بنتے تو پھر بعد میں آ کر حضور کی تصدیق کون کرتا؟ لازمی امر تھا کہ کوئی ایسا آدمی دنیا میں لایا جائے کہ جو نبی کی تصدیق کرے، کیونکہ محمد مصطفیٰ کی تصدیق
کرنے کے لیے چاہیے تھا کہ کوئی نبی حضور کے پاس آتا اور حضور کی آ کر تصدیق کرتا، جس طرح حضور سے پہلے عیسیٰ نے پچھلوں کی تصدیق کی، حضور نے عیسیٰ کی تصدیق کی، موسیٰ نے نوح علیہ السلام کی تصدیق کی، چاہیے تھا کہ حضور کے پاس کوئی ایسا انسان آتا جو حضور کی تصدیق کرتا، لیکن حضور پر چونکہ نبوت کا دروازہ بند چکا تھا، حضور کی ایک حیثیت برقرار رہی کہ مصدق کلمہ بین یدی من التورات، کہ حضور نے پچھلے کی تصدیق کی، لیکن حضور کے بعد کسی نے نبی بن کر آنا نہیں تھا، اس لیے حضور نے کسی کی خوشخبری نہیں دی، جب کسی کی خوشخبری حضور نے نہیں دی تو اب کون سا آدمی ہوتا جو بعد میں آ کر حضور کی تصدیق کرتا؟ اللہ نے اس نبی کی جگہ پر جو بعد میں آنا چاہیے تھا ایک ایسا آدمی امت محمدیہ میں پیدا کیا جو نبی کی جگہ پر کھڑا ہو کر نبی کی تصدیق کرے، جس کو قرآن نے کہا الذی جاء بالصدق وصدق به، محمد سچائی لایا اور تصدیق کرنے کے لیے صدیق بھی ساتھ آئے. یہی ہے معنی الصدیق قام مقام الانبیاء، الصدیق قام مقام الانبیاء، کہ صدیق نبی کی جگہ پہ کھڑا ہے. کہو صدیق نبی کی. صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی کی جگہ پر کھڑے ہونے کی اور بہت سارے واقعات. علماء دیوبند کو یہ فخر حاصل ہے کہ علماء دیوبند کا رشتہ صدیق کے ساتھ ہے. کس کے ساتھ ہے؟ 144,000 صحابہ میں سب سے بلند انسان صدیق ہے، اور اس بلند کے لڑ جو لگ جائے وہ سب کے لڑ لگ گئے. ٹھیک ہے، یہ بات بڑی قابل غور ہے. حضرت ابو بکر صدیق پیغمبر کے لڑ لگے، یعنی نبی کے نقش قدم پہ چلے. لاڑ لگنے کا مطلب نقش قدم پہ چلنا. صدیق پیغمبر کے لاڑ لگے، نبی کے نقش قدم پہ چلے، تو نبی کی ادائیں ان میں آ گئی، نبی کی. اور علماء دیوبند نے 1400 سال کے بعد صدیق والا کردار اپنایا کہ نبی کی سنت پر چلے، تو علم کا شجرا بھی مدینے تک پہنچا، ولایت کا شجرا بھی مدینے تک پہنچا. یہ وہ عظمت ہے جو کائنات میں اور کسی کو نہیں ملی، جو کائنات میں. یہی میری تقریر کا موضوع ہے کہ صدیق نبی کا عاشق ہے، صدیق نبی کا، اور جو اس کے نقش قدم پر چلے وہ بھی نبی کے. صدیق نبی کے نقش قدم پہ چلا اور علماء دیوبند صدیق کے قدموں پہ چلے، تو جہاں صدیق پہنچے اسی منزل کی طرف علماء دیوبند پہنچے. صدیق نے بھی سب کچھ نبوت سے حاصل کیا، دیوبند کے علماء نے بھی سب کچھ گنبد خضرا سے حاصل کیا. ان دونوں میں بودھ ہے زمانے کا کہ 1300-1400 سال گزر گئے، لیکن اگر کسی نے صدیق دور کو زندہ کیا اور صدیق جیسے عشق کا مظاہرہ کیا تو وہ قاسم نانوتوی کی ذات ہے، وہ رشید احمد گنگوہی کی ذات ہے رحمت اللہ تعالی علیہ. یہ وہ علماء ہیں جنہوں نے صدیق کی طرح سنت کا اتباع کیا اور صدیق کی طرح نبی کے عشق کا مظاہرہ کیا. ٹھیک ہے، مولانا شیخ الہند محمود الحسن نے کتنی عجیب بات کہی ہے کہ دیکھیے، صدیق کے دل میں نبی کا عشق تھا یا نہیں؟ تھا نا. اور حضور نے فرمایا صدیق کیا چاہتا ہے؟ صدیق نے فرمایا النظر الی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آنکھیں میری ہو چہرہ مصطفیٰ کا ہو، یہ چاہتا. اس لفظ پہ غور کریں، حضور نے فرمایا صدیق کیا چاہتا ہے؟ فرمایا آپ کا دیدار چاہتا، آپ کا چہرہ چاہتا. اور اسی عشق کے تناظر میں دیکھیے، شیخ الہند مولانا محمود الحسن دارالعلوم دیوبند کا سب سے پہلا شیخ الحدیث اور پہلا طالب علم اور پہلا شیخ الحدیث، حضور کے عشق میں جنت کو خطاب کرتا ہے، اور جنت کو خطاب کر کے کہتا ہے کہ تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، جنت سے کہتا ہے کہ تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، میں نے مانا ضرور رہتے ہیں، میرے دل کا طواف کر جنت میرے دل میں حضور رہتے ہیں. دیکھیے ایک طرف صدیق ہے، کہتا ہے چہرہ مصطفیٰ کا ہو، نظریں میری ہوں، یہی تمنا ہے. ایک طرف شیخ الہند ہے کہ جنت سے کہتا ہے تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، میں نے مانا ضرور رہتے ہیں، میرے دل کا طواف کر جنت میرے دل میں حضور رہتے. اس عشق کی کوئی انتہا نہیں. مولانا قاسم ننوتوی کے بارے میں آپ نے اشعار سنے ہوں گے، لیکن میں دو شعر آپ کو وہ سناتا ہوں جو عام طور پر بیان نہیں کیے جاتے. حضور کے عشق میں مولانا قاسم ننوتوی نے فرمایا ہے، سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی. بڑی قابل غور بات ہے، پھر اسی نقش سے، سب سے پہلے مشیت کے انوار سے. قاسم ننوتوی نے مشیت کہا، الوہیت نہیں کہا، فرمایا سب سے پہلے مشیت انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کون و مکان کو سجایا گیا. یعنی جو نقش حضور کا ہے اس نقش سے روشنی مانگی گئی. سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کون و مکان کو سجایا گیا. وہ محمد بھی، احمد بھی، محمود بھی، حسن مطلق کا شاہد بھی، مشہود بھی، علم و حکمت وہ غیر محدود بھی، ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا. اس کی شفقت ہے بھد و بے انتہا، اس کی رحمت تخیل سے بھی ماورا، جو بھی عالم جامع بنایا گیا اس کی رحمت سے اس کو سجایا گیا. حضور کی شفاعت کا ذکر کرتے ہیں کہ حشر کا غم مجھے کس لیے ہو اے قاسم، میرا آقا ہے وہ، میرا مولا ہے وہ. حشر کا غم مجھے کس لیے ہو اے قاسم، میرا آقا ہے وہ، میرا مولا ہے وہ. اور جس کے دامن میں جنت بسائی گئی، جس کے ہاتھوں سے کوثر لٹایا گیا. یہ عشق ہے، کہو یہ عشق صدیق اکبر کے عشق سے وابستہ ہے. یہ وہ عشق ہے جس عشق کا مظاہرہ صدیق اکبر نے کیا. لوگ کہتے ہیں جناب دیکھیے، ہجرت کی رات کو حضرت علی کو نبی کا بستر ملا، بستر جس کو ملے وہی وراثت کا حقدار ہے، وہی خلافت کا حقدار ہے. نبی کا بستر علی کو مل گیا، شیر خدا کو مل گیا، فاتح خیبر کو مل گیا. دیکھیے جس کو اثاثہ مل گیا، جس کو امانتیں مل گئیں، جس کو بستر مل گیا، وہ زیادہ حقدار ہے کہ نبی کی مسند پر بیٹھے. میں نے کہا جس کو بستر مل گیا اگر وہ حقدار ہے تو اس کو کیا ملے گا جس کو بستر والا مل گیا. ایک کو بستر مل گیا، ایک کو بستر والا مل گیا. آپ نے یہ واقعات بڑے تفصیل سنے ہوں گے، لیکن چند باتیں میں بالکل ایسی عرض کرنا چاہتا ہوں جو عام طور پر بیان نہیں کی جاتی. ایک رات کا ذکر کرتا ہوں، رات ایک ہے، امتحان دو آدمیوں کے ہیں. رات ایک ہے، عشق کی حرارت دو آدمیوں میں ہے. رات ایک ہے، منزل دونوں کی ایک ہے. رات بھی ایک ہے لیکن عشق کا فرق ہے، محبت کا فرق ہے، الفت کا فرق ہے، صبابت کا فرق ہے، ارتباط کا فرق ہے، دل کی دنیا کا فرق ہے، گرمی نفس کا فرق ہے، تب و تاب کا فرق ہے، جنبش دل کا فرق ہے. رات ایک ہے، کہو رات. یہ ہجرت کی رات ہے، کہو یہ. اس ہجرت کی رات میں ایک آدمی کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بستر پہ سویا ہوا ہے، ایک آدمی کو دیکھتے ہیں کہ وہ پہاڑوں کی چڑھائی چڑھ رہا ہے، ایک آدمی کو دیکھتے ہیں کہ وہ ساری رات سوتا رہا ہے، دوسرا پہاڑوں پتھروں پہ چڑھتا رہا ہے، ایک آدمی آرام کی نیند سوتا رہا اور ایک آدمی پہاڑوں کی چڑھائی چڑھتا رہا، ایک آدمی نبوت کے بستر پہ لیٹا رہا اور دوسرا غار میں نبوت ہی کے مزے لوٹتا رہا. رات ایک ہے، کہو رات. اس ایک رات کے ان دونوں زادوں پہ غور کریں. آپ بستر کی بات کرتے ہیں، میں سوال کرتا ہوں ایک بات کا مجھے کوئی جواب دے. میں نے دنیا رفت سے سوال کیا اور آج آپ کے سامنے وہی سوال دہراتا ہوں. ہجرت کی رات میں رسول اللہ بستر پہ ہیں، رسول اللہ بستر پہ، رسول اللہ. حضور علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ دشمن آپ کو قتل کرنا چاہتے. اللہ کے حکم سے حضور نے فرمایا، علی یہ میرا بستر ہے، اس بستر پہ آپ لیٹ جائیں، اور یہ میرے پاس لوگوں کی امانتیں ہیں، یہ امانتیں صبح کو لوگوں کو واپس دے دینا، میں جا رہا ہوں. اب دیکھیے حضور اکیلے ہیں، کہو حضور. اور 19 سرداروں نے تلواریں لے کر نبوت کے گھر کا محاصرہ کر رکھا ہے. اس محاصرے میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے گزرنا چاہتے. اکیلے حضرت علی کو بستر پہ لٹایا, اور حضور کو اس بات کا بھی خدشہ تھا کہ بستر پہ لٹایا میرے شعبے میں علی کو شہید بھی کیا جا سکتا ہے, میرے شعبے میں علی کو شہید بھی کیا جا سکتا ہے. یہ اس شعبے کے بعد اگر خلافت کا حق علی کا ہوتا اول کا, تو اس شعبے کے بعد نبی علی کو وہاں نہ لٹا کر جاتے. میری بات غور کریں, اس شعبے کے بعد نبی علی کو وہاں لٹا کر نہ جاتے پیغمبر کو, کیونکہ علی نے نبی کے فوراً بعد خلیفہ نہیں بننا تھا, اس لیے اس کے پاس گئے جس نے خلیفہ بننا تھا. توجہ کریں, حضور علیہ السلام اکیلے نکلے, علی کو بستر پہ لٹایا. ہم سوال کرتے ہیں شیر خدا سے ہاتھ جوڑ کر, اے شیر خدا, اے فاتح خیبر, لوگ آج کے دور میں تجھے مشکل کشا بھی کہتے ہیں, معصوم عن الخطا بھی کہتے ہیں, لیکن ایک بات کا جواب تیرے نام لیوا تیرے مدعا تجھ سے آج 1400 سال کے بعد کرتے ہیں کہ اے شیر خدا, نبی کو اکیلا ہی تو نے چھوڑ دیا کہ نبی اکیلا ہی تلواروں کے نیچے سے گزر جائے. شیر خدا کہتے ہیں مجھے حکم نبی کا تھا کہ بستر پہ لیٹ جاؤ, میں لیٹ گیا. ہم نے کہا شیر خدا ٹھیک ہے, تم یہ کہتے کہ میں اکیلا آپ کو جاتا دیکھ نہیں سکتا, جہاں آپ نے جانا ہے آپ کو چھوڑ کر واپس آ کر میں سو جاؤں گا, آپ تلواروں کے نیچے سے اکیلے نہ گزریں, آپ کا نقصان نہ ہو جائے. مجھے ہاتف غیبی سے آواز آتی ہے, اس سوال کا جواب عرش سے آتا ہے, غیب سے آواز آتی ہے, وہ سوال کرنے والے یہ فیصلہ علی کے پاس نہیں ہے, یہ اس رائے کا جواب علی کے پاس نہیں ہے. حکم خدا کا تھا کہ علی کو بستر پہ لٹا دو, اور اے پیغمبر تو اکیلا چلا جا, کیونکہ 1400 سال کے بعد علی کے ایسے ماننے والے آئیں گے کہ اگر آج کی رات علی نبی کے ساتھ چلا گیا اور تلواروں کے نیچے سے نبی علی کی موجودگی میں بچ گیا, تو پاکستان کا ملنگ کہے گا علی نبی کا مشکل کشا تھا جس نے نبی کو تلواروں کے نیچے سے بچانا تھا. اس لیے اللہ نے فرمایا اے علی, اے پیغمبر تو اکیلے گزر جا, علی کو بستر لٹا دے, تاکہ دنیا کو یہ پتا چلے مشکل کشا نہ علی ہے نہ نبی ہے, مشکل کشا وہ خدا ہے جو علی کو بستر پہ لٹا کے بچاتا ہے اور نبی کو تلواروں کے نیچے سے بچاتا. میرے دوستو, حضرت علی رات ایک ہے, کہو رات, سمجھ بات آ رہی ہے؟ میں وہ واقعات نہیں دہرانا چاہتا جو عام طور پر علماء بیان کرتے ہیں. توجہ کریں, رات ایک ہے, اس ایک رات میں ایک بات توجہ کریں, اس ایک رات میں ایک آدمی سویا رہا دوسرا جاگتا رہا. سونے والے سے پوچھتے ہیں تو کیوں سویا, جاگنے والے سے پوچھتے ہیں تو کیوں جاگا, جاگنے والا جاگنے کا راز بتا دے, سونے والا سونے کا راز بتا دے, مسئلہ سارا حل ہو جاتا. ٹھیک ہے, حضرت علی سے پوچھتے شیر خدا ہجرت کی رات تجھے نیند کیسے آ گئی, نبی تلواروں کے نیچے سے گزر رہے ہیں اور تو بستر پہ تو لیٹ گئے. شیر خدا نے فرمایا بستر نبی کا تھا, حکم نبی کا تھا, جتنی نیند آج کی رات آئی زندگی میں کبھی آئی نہیں. بستر نبی کا, کہو بستر, حکم نبی کا تھا, بستر نبی کا تھا, جتنی نیند آج کی رات آئی کبھی آئی نہیں. شیر خدا بات ٹھیک ہے, لیکن یہ بتا کہ پیغمبر اکیلے گزر گئے تجھے فکر کوئی نہ تھا؟ شیر خدا نے فرمایا جو امانتیں میرے پاس تھیں, حضور نے جو امانتیں مجھے دی تھیں وہ میرے سرانے پڑی تھیں, ان امانتوں کا مجھے فکر کوئی نہیں تھا. امانت مہنگی نہیں تھی, سستی امانتیں تھیں, ایک جو کی بوری تھی, ایک ستو کا توڑا تھا, کچھ چاندی کی بالیاں تھیں, کچھ تھوڑے سے پیسے تھے, ایک دو تولے سونا تھا. حضور نے فرمایا علی یہ میرے پاس لوگوں نے امانتیں رکھی ہیں اور یہ تو نے صبح کو واپس کرنی ہے, اور واپس کر کے تو مدینے آ جائے گا. حضرت علی فرماتے ہیں امانتوں کی قیمت زیادہ نہیں تھی, اس لیے مجھے فکر کوئی نہ تھا, جو چیز میرے پاس تھی وہ اتنی مہنگی نہیں تھی, اس لیے مجھے نیند آ گئی. توجہ کریں, حضرت علی المرتضیٰ سو گئے امانتوں کی قیمت زیادہ نہ دیکھ کر, اور ابو بکر صدیق نہیں سویا. ایک علی ہے وہ سو گیا, ایک صدیق ہے وہ نہیں سویا. میں یہاں گول مسجد میں یہاں پہ امام صاحب سے کہوں کہ یہ 1,00,000 روپیہ بطور امانت کے میرا اپنے پاس رکھیں, ایک دو دنوں کے بعد میں واپس لے لوں گا. مولوی صاحب حیران ہوں گے کہ رات کے وقت یہ پیسے کہاں لے جاؤں, اتنی بڑی رقم میں نے کبھی گھر میں نہیں رکھی, لیکن میرے اصرار پر وہ 1,00,000 کی رقم گھر میں رکھیں گے اور گھر کے اندر لے جا کر پیٹی کا تالا کھولیں گے, پیٹی میں رکھیں گے, اوپر برتن رکھیں گے, پھر اس کے اوپر کپڑے رکھیں گے, پھر تالا لگائیں گے, پھر کمرہ بند کریں گے. اس کے بعد بھی نہ بیوی کو نیند آئے گی نہ ان کو نیند آئے گی. کیوں؟ امانت مہنگی ہے, امانت اتنی مہنگی ہے کہ پہلے کبھی دیکھی نہیں, اس لیے نیند نہیں آتی. شیر خدا اور صدیق کا یہی معاملہ ہے. صدیق شیر خدا سے پوچھا تجھے نیند کیوں آ گئی؟ فرمایا اس لیے کہ جو امانتیں میرے پاس تھیں ان کی قیمت ہی کوئی نہیں تھی. اور صدیق سے پوچھا تو جاگا کیوں؟ فرمایا جو امانت میری جھولی میں تھی اس کی قیمت ہی کوئی نہیں تھی. میری امانت میں وہ, میری گود میں وہ سر تھا جس سر کا ذکر قرآن نے کیا, میری گود میں وہ چہرہ تھا جس چہرے کی زلفوں کا ذکر آیا تو قرآن نے واللیل کہا, جس کے چہرے کا ذکر آیا قرآن نے والضحیٰ کہا, جس کے سینے کا ذکر آیا قرآن نے الم نشرح لک صدر کہا, اور جس کے چادر کا ذکر آیا قرآن نے یا ایھا المزمل کہا, جس کے کمبل کا ذکر آیا یا ایھا المدثر کہا, جس کے شہر کا ذکر آیا لا اقسم بھذا البلد کہا, جس کے اخلاق کا ذکر آیا قرآن نے نقل اعلی خلق نظیم کہا, قرآن نے جس کی صفات میں شاہدن کہا, مبشرن کہا, نذیرن کہا, رحمت للعالمین کہا, رب العالمین کے مقابلے میں جس کو رحمت للعالمین کہا, جس کو عظیم کہا, کریم کہا, رؤوف کہا, رحیم کہا, اور دنیا کے لوگوں وہ سر میری گود میں تھا جو سر ایک طرف اور ساری دنیا ایک طرف. صدیق کی قسمت میں, صدیق کے حصے میں نبی آیا, صدیق کے حصے میں نبی آیا, صدیق کے حصے میں نبی آیا, اور علی کے حصے میں نبی کا بستر آیا. جو بستر والا ہے اس کو خلیفہ اول کہتے ہو, اور جو نبی والا ہے اس کو کیا کہتے؟ اور میرے دوستو, صدیق نے نبی کے ساتھ اس رفاقت کا مظاہرہ کیا, وہ رفاقت دنیا میں کوئی پیغمبر کے ساتھ نبھا نہیں سکا. میرا یہ دعویٰ ہے کہ جو رفاقت صدیق نے نبی سے نبھائی وہ جبریل نے بھی نہیں نبھائی, وہ رفاقت کسی اور فرشتے نے بھی نہیں نبھائی. آپ نے دیکھا کہ صدیق کی زندگی میں, پیغمبر کی زندگی میں دو راتیں آئی ہیں. دو راتوں میں ایک ہجرت کی رات ہے, ایک معراج کی رات ہے. معراج کی رات میں نبی کا سفر عرش کا سفر تھا, ہجرت کی رات میں نبی کا سفر فرش کا سفر تھا. ایک سفر مدینے کی طرف تھا, ایک طرف آسمان کی طرف تھا. ان دونوں سفروں میں نبی کے دو ساتھی بنتے ہیں, ایک کو جبریل کہتے ہیں, ایک کو صدیق کہتے ہیں. ایک فرشتوں کا سردار ہے, ایک نبی کے بعد انسانوں کا سردار ہے. لوگ آج تک اس حقیقت کو نہیں پا سکے کہ جناب ہجرت کا واقعہ بعد میں پیش کیوں آیا, معراج پہلے کیوں ہوا. آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ معراج پہلے اس لیے ہوا تاکہ خدا دنیا کو یہ دکھا سکے کہ معراج کی رات جو نبی کا رفیق ہوگا اس رفیق کو بھی دیکھ لو, اور بعد میں جو ہجرت کی رات رفیق ہوگا لوگ پھر اس کو بھی دیکھ لیں. معراج کے عشق والے رفیق کے عشق کو دیکھیں, پھر اس کے بھی عشق کو دیکھیں. جو معراج کی رات نبی کا رفیق ہوگا وہ رفیق ایسے بنے گا کہ وہ پیغمبر علیہ السلام کے پاس آئے گا, نبی کا دروازہ کھٹکھٹائے گا, نبی کو وہ خود جگائے گا. جو معراج کی رات کا رفیق ہوگا وہ نبی کو جگائے گا, اور جو ہجرت کی رات کا رفیق ہوگا اس کو نبی جگائے گا. اس فرق کو سمجھو, جو معراج کا رفیق ہے اس کو وہ نبی کو جگاتا ہے, جو ہجرت کا رفیق ہے اس کو نبی خود جا کر جگاتا ہے. اور میرے دوستو, اور دیکھیے, معراج کی رات جب نبی کو سواری کی ضرورت پڑتی ہے تو معراج کی رات سواری کے لیے جبرائیل امین براق لینے چلے گئے, اور براق لینے کے لیے گئے اور براق لائے اور فرمایا یہ براق ہے, یہ سواری ہے. حضور اس براق پر سوار ہو گئے. یہ جبریل کا عشق تھا, یہ جبریل کی محبت تھی, یہ معراج کا سفر تھا کہ نبی کو سواری کی ضرورت پڑی تو وہ براق جنت سے لینے چلے گئے. لیکن ہجرت کی رات میں جب نبی کو سواری کی ضرورت پڑی تو ابو بکر براق لینے نہیں گیا, خود محمد کی سواری بن گیا اور دنیا کو بتا دیا گیا لوگوں جس سواری پہ نبی سوار ہوتا ہے وہ سواری کبھی کسی سے پیچھے نہیں رہتی. وہ سواری حلیمہ صابیہ کی ہو تو جب اس سواری پہ نبی سوار ہوتا ہے تو وہ ساری دائیوں کو پیچھے چھوڑ جاتی ہے, اور جب محمد صدیق پہ سوار ہوتا ہے تو سب صحابہ کو پیچھے چھوڑ جاتا ہے. یہ عشق ہے, کہو یہ کیا ہے؟ یہ صدیق کا وہ عشق ہے جس عشق کا مقابلہ کائنات کوئی نہیں کر سکتا. صدیق اکبر کا ایک طرف یہ عشق ہے نبی کے ساتھ, کہ سوچ صدیق کی وہی جو نبی کی سوچ، کردار صدیق کا وہی جو نبی کا کردار. میرے دوستو صرف اتنی سی بات پہ ذرا غور فرمائے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی کہ دل میں ایک بڑی عجیب بات آئی حضور کی وفات کے بعد، جب صدیق اکبر خلیفہ بنے، بہت ساری ذمہ داریاں صدیق اکبر کے کاندھوں پر آئیں، تو عمر کے دل میں خیال آیا کہ حضور کی پوری زندگی میں کوئی کام میں ایسا نہیں کر سکا جس میں میں صدیق سے بڑھ جاؤں. اب حضور کی زندگی کے بعد صدیق مصروف ہو گئے، میں تو کوئی ایسا کام کر جاؤں جو ابو بکر کے نام اعمال میں جس کی نیکی نہ ہو. عمر کافی سوچتے رہے. یہ واقعہ البدایہ میں بھی ہے اور طبری میں بھی ہے، اور محمد حسنین ہیکل کی کتاب الصدیق الاکبر جو مصر سے چھپی ہے اس میں بھی یہ واقعہ موجود ہے کہ صدیق اکبر کو نیچے کرنے کے لیے اور ایک نیکی میں صدیق سے سبقت لے جانے کے لیے فاروق اعظم نے خیال کیا کہ فلاں مقام سخ کے کنارے پر ایک بیوہ عورت رہتی ہے، نابینی ہے، صحابیہ ہے، اور اس کی 80 سال عمر ہے. ابو بکر کو تو اس عورت کا پتہ نہیں ہوگا، مجھے پتہ ہے، میں اس عورت کی خدمت کرتا ہوں، نیکی تو ابو بکر کے نام اعمال میں نہیں ہوگی. عمر فاروق صبح نماز کے بعد اس بوڑھی عورت کی جھونپڑی میں چلے گئے اور جا کر کہنے لگے، اما میں تیری خدمت کرنا چاہتا ہوں. بوڑھی عورت نے کہا، بیٹا میری کیا خدمت کرے گا؟ کہنے لگے، تیری جھونپڑی کی روزانہ صفائی کر دیا کروں گا، تیرے لیے پانی بھر دیا کروں گا. تو بوڑھی عورت کہتی ہے، بیٹا تھوڑی دیر گزری ہے، ایک آدمی آیا تھا، وہ پانی بھی بھر گیا ہے، صفائی بھی کر گیا، چشم فلک نے یہ نظارہ نہیں دیکھا. فاروق اعظم کہتے ہیں، دوسرے دن میں نماز فجر سے پہلے چلا گیا تو بوڑھی عورت کہتی ہے، بیٹا آج بھی وہ آدمی آ چکا ہے اور صفائی کر کے میری جھونپڑی میں اور پانی دے کر چلا گیا ہے. عمر کہتے ہیں کہ تیسرے دن میں تہجد کے وقت تھا، چاند کی چاندنی تھی، بوڑھی عورت نے کہا، بیٹا وہ آدمی صفائی کر گیا ہے، پانی لینے کے لیے اس پہاڑ کے دامن میں گیا ہوا ہے. عمر کہتے ہیں، میں راستے میں کھڑا ہو گیا، میں نے کیا دیکھا کہ ایک آدمی پہاڑ کے اوپر سے اتر رہا ہے اور اس کی بغل میں پانی کا برتن ہے. میرے قریب آیا، اس کے چہرے پہ کپڑا لیا ہوا تھا، کپڑا ڈالا ہوا تھا. جب وہ میرے قریب آیا، میں نے زبردستی اس کے چہرے سے کپڑا ہٹانا چاہا. جب اس کے چہرے سے کپڑا ہٹایا گیا، عمر کہتے ہیں، زمین میرے پاؤں کے نیچے سے نکل گئی کہ وہ آدمی اس وقت کا خلیفہ ابو بکر صدیق تھا. یہ نبی کا عشق تھا، کہو یہ نبی علیہ السلام کا. کائنات میں صدیق کا مقابلہ کوئی نہیں کرتا. آج میں دنیا رفس کو چیلنج کرتا ہوں کہ اگر ابو بکر کو درمیان سے نکال دیا جائے تو کوئی دنیا کا رافضی اپنے 12 امام ثابت نہیں کر سکتا. کوئی رافضی 12 امام ثابت؟ صدیق اکبر کی 12 اماموں سے گہری رشتے دار ہے، صدیق اکبر کا 12 اماموں سے گہرا تعلق ہے. اگر ابو بکر کو نکال دو تو آج کوئی آدمی 12 امام کسی دنیا کی کتاب سے ثابت نہیں کر سکتا. میرے دوستو صدیق اکبر کی 4 بیویاں، کتنی بیویاں؟ میری بات سمجھ میں آپ کو آ رہی؟ صدیق اکبر کی 4 بیویاں تھیں، کتنی؟ ایک رافضی مجھے کہنے لگا کہ ابو بکر کا ایک بیوی پہ گزارا نہیں ہوتا. میں نے کہا، صدیق اکبر کی 4 بیویوں پر اعتراض ہے، بیک وقت 2 سے زیادہ بیویاں کبھی نہیں ہوئی. حضرت علی المرتضیٰ کی 9 بیویاں تھیں، ان پر کوئی اعتراض نہیں تھا، بیک وقت 4 تھیں، کل 9 تھیں. میں نے کہا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 3 لڑکے تھے اور 3 لڑکیاں تھیں اور 4 بیویاں تھیں. حضرت عمر فاروق کی 6 بیویاں تھیں، 7 لڑکے اور 8 لڑکیاں تھیں. عثمان غنی کی 8 بیویاں تھیں اور 8 بیویوں کے 7 لڑکے اور 8 لڑکیاں تھیں. حضرت علی المرتضیٰ کی 9 بیویاں تھیں اور 9 بیویوں کے 15 لڑکے اور 18 لڑکیاں تھیں. ایک بات ضمنی طور پر آپ سمجھے، حضرت علی المرتضیٰ کی 9 بیویاں، حضرت علی کی کل 9 بیویاں تھیں، 15 لڑکے 18 لڑکیاں. 15 لڑکوں میں 2 لڑکوں کا نام ابو بکر تھا، 1 لڑکے کا نام عمر تھا، 2 لڑکوں کا نام عثمان تھا، 1 لڑکے کا نام معاویہ تھا، 1 لڑکے کا نام زید تھا، 1 لڑکے کا نام محمد تھا، 1 لڑکے کا نام حسن، دوسرے کا نام حسین، 1 کا نام محسن تھا. حضرت علی کے 1 لڑکے کا نام یحییٰ تھا، 1 لڑکے کا نام بلال تھا، 1 کا نام عبداللہ تھا. یہ سارے حضرت علی کے لڑکے ہیں. اور 1 حضرت علی کی لڑکی کا نام عائشہ تھا، 1 لڑکی کا نام حفصہ تھا، 1 کا نام میمونہ تھا، 1 کا نام سودا تھا، 1 کا نام جویریہ تھا، 1 کا نام لیلا تھا، اسی طرح حضرت علی کی ایک لڑکی کا نام زینب تھا، دوسری کا نام ام کلثوم تھا، ایک کا نام رقیہ تھا، یہ ساری حضرت علی کی لڑکیاں ہیں. میں نے ایک رافضی سے سوال کیا، میں نے کہا بقول تمہارے حضرت علی کی خلافت ابو بکر نے نعوذ باللہ چھین لی ہو اور ابو بکر اور علی کا اختلاف ہو، علی المرتضیٰ کے نعوذ باللہ دشمن ابو بکر اور عمر ہوں، بتائیے اس دشمنی، اگر یہ دشمنی صحیح ہو تو بتائیے حضرت علی نے اپنے بیٹے کا نام ابو بکر کے نام پر کیوں رکھا؟ ابو بکر اگر دشمن تھا آج 1400 سال کے بعد تو اپنے کسی بیٹے کا نام دشمن کے نام پر نہیں رکھتا. اگر ابو بکر دشمن تھا علی کا تو بیٹے کا نام ابو بکر کیوں رکھا؟ پھر بیٹے کا نام عمر کیوں رکھا؟ پھر بیٹے کا نام عثمان کیوں رکھا؟ پھر بیٹے کا نام معاویہ کیوں رکھا؟ اگر عائشہ سے علی کو اختلاف تھا تو بیٹی کا نام عائشہ کیوں رکھا؟ اور خلافت پر تو زبردستی بقول شیعہ کے علی ابو بکر نے قبضہ کر لیا، اور بچوں کا نام بھی ابو بکر نے زبردستی علی سے رکھوا دیا کہ میرے نام پہ بچے کا نام رکھ، عمر نے زبردستی رکھوا دیا، عثمان نے زبردستی رکھوا دیا. تو وہ رافضی کہنے لگا جناب علی نے اپنے دشمنوں کے نام پر بچوں کے نام اس لیے رکھے تاکہ دشمن ہر وقت سامنے رہے، تاکہ دشمن ہر وقت. میں نے کہا پھر تم اس طرح کرو کہ تم اپنے کسی بیٹے کا نام شمر رکھو، کسی کا نام یزید رکھو، کسی کا نام ابن زیاد رکھو، تاکہ تمہارے دشمن ہر وقت تمہارے سامنے رہیں اور صبح سے لے کر شام تک ان دشمنوں کی پٹائی کرتے رہو. ٹھیک ہے، اتنے بڑے جاہل دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتے. میں نے ایک شیعہ سے سوال کیا اور آج آپ کی موجودگی میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، کوئی دنیا کا راضی تم سے ملے اس سے ایک سوال کرو، اس سے یہ پوچھو کہ یہ بتائیے حضرت حسین نے یزید کے ہاتھ پر بیعت کیوں نہیں کی تھی؟ وہ کہے گا کہ یزید غلط تھا. ہم اہل سنت بھی کہتے ہیں کہ یزید خلافت کا حقدار نہیں تھا، اس لیے حضرت حسین نے یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی، حضرت حسین کا موقف صحیح تھا. کہو حضرت حسین کا موقف، اس میں کوئی شک ہے؟ پیغمبر کا نواسا حضرت حسین، موقف ان کا یہ تھا کہ یزید صحیح نہیں، ٹھیک ہے، اس کے ہاتھ پر بیعت مقابلے پر آ گئے، مقابلے پر آئے کہ نہیں آئے، مقابلہ کیا، شہید ہو گئے، یعنی جو غلط تھا اسے ہاتھ سے بیعت نہیں کی. یعنی بیٹا حسین اتنا بہادر ہے کہ جس کو غلط سمجھتا ہے اس کے ہاتھ پر بیعت نہیں کرتا، اور باپ علی جس کو تم مشکل کشا بھی کہتے ہو وہ ابو بکر کو غلط بھی سمجھتا رہا پھر بیعت بھی کرتا رہا، عمر کو غلط بھی سمجھتا رہا پھر ان کی بیعت بھی کرتے رہے، 10 سال ان کی خلافت میں وزیر بھی رہے. عثمان غنی غلط تھے تو علی المرتضیٰ 12 سال ان کے پیچھے نمازیں بھی پڑھتے رہے، اور اس کے بعد میرے دوستو حضرت ان تین خلفاء کے ساتھ اگر حضرت حسین جس کو غلط سمجھے اس کے مقابلے میں آ جائیں، اگر ابو بکر علی ابو بکر کو غلط سمجھتا تھا اس وقت کربلا کیوں پیش نہیں آئی، اس وقت مقابلہ کیوں نہیں ہوا؟ اور باپ کو تم بہادر کہتے ہو، باپ کو تم نعوذ باللہ بزدل بنانا چاہتے ہو اور بیٹے کو بہادر کہتے ہو کہ بیٹا جس کو غلط سمجھے تلوار اٹھا کر میدان میں آ جائے، اور باپ جس کو غلط سمجھے اس کے پیچھے نمازیں بھی پڑھتا رہے، تکیہ بھی کرتا رہے، اور اس کا وزیر بھی بنا رہے، اس کا مقتدی بھی بنا رہے، 25 سال اس کا مقتدی بھی رہے. میرے دوستو کوئی دنیا کا راضی اس میرے چیلنج کا جواب نہیں دے سکتا. اگر یزید غلط تھا تو حضرت حسین نے اس کے ساتھ جنگ لڑی، اگر معاویہ غلط ہوتے تو حسین باپ سے پہلے جنگ لڑتے، یعنی معاویہ سے جنگ لڑتے. اگر غلط ہوتے میر معاویہ حسن بھی ان کے ساتھ جنگ لڑتے، ابو بکر غلط ہوتے حسن حسین باپ بیٹا مل کر صدیق کا مقابلہ کرتے، عمر کا مقابلہ کرتے، عثمان کا مقابلہ کرتے. علی کا صدیق کے پیچھے 2 سال نمازیں پڑھنا، عمر کے پیچھے 10 سال نمازیں پڑھنا، 12 سال عثمان کے پیچھے نمازیں پڑھنا، اور 19 سال تک امیر معاویہ کو حسن اور حسین کا خلیفہ تسلیم کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ خلافت راستہ حق ہے. جو آدمی آج علی کے اس اتباع کا قائل نہیں اس کا نہ علی کے ساتھ کوئی تعلق ہے نہ صدیق کے ساتھ کوئی تعلق. اہل سنت حضرت علی کے مشن پر ہے. کہو اہل سنت کس کے مشن پر ہے؟ حضرت علی کے خلیفہ ابو بکر، اہل سنت کے خلیفہ ابو بکر. ٹھیک ہے، حضرت علی کے خلیفہ کون ہے؟ ابو بکر. اگر ابو بکر سچے خلیفہ نہیں تھے تو اعتراض ہوگا حضرت علی پر کہ شیر خدا ہو کر ان کو خلافت پر بیٹھنے کیوں دیا؟ عمر خلیفہ ہے، کیوں؟ علی کے وہ خلیفہ ہیں. عثمان خلیفہ ہیں، علی کے وہ خلیفہ ہیں. اگر یہ غلط ہے تو اعتراض علی پر ہوگا، اعتراض حسین پر ہوگا، اعتراض حسن پر ہوگا، کوئی دنیا کا رافضی الٹا لٹک کر بھی اس سوال کا جواب نہیں دے سکتا. وہ کہیں گے جی تکیہ کیا، تکیہ بزدلی کو کہتے ہیں. اگر وہ کہ تکیہ کیا، ان کو کہے کہ پھر حضرت حسین نے یزید کے مقابلے میں تکیہ کیوں نہیں کیا، اس وقت تلوار لے کر میدان کیوں آ گئے. میرے دوستو، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جو سوچ صدیق، جو سوچ نبی کی، وہی سوچ صدیق. توجہ کریں، حضرت ابو بکر صدیق کے تین لڑکے تھے، ایک کا نام عبدالرحمان، دوسرے کا نام عبداللہ، ایک کا نام محمد. بڑی لڑکی کا نام اسما، دوسری لڑکی کا نام عائشہ صدیقہ، تیسری لڑکی کا نام ام کلثوم. یہ تین لڑکے اور تین لڑکیاں تھے. بڑے لڑکے کا نام عبدالرحمان تھا، ان کا ایک جگہ نکاح ہوا، وہاں سے ان کے گھر میں ایک بچی پیدا ہوئی، اس کا نام انہوں نے اپنی بہن اسما کے نام پر اسما رکھا. سب سے چھوٹے لڑکے محمد کے گھر میں ایک لڑکا پیدا ہوا، اس کا نام انہوں نے قاسم رکھا. یہ قاسم بھی ابو بکر صدیق کا پوتر لگا، اور وہ اسما بھی ابو بکر صدیق کی پوتی لگی. اس پوتے اور پوتی کا آپس میں نکاح ہوا. جب نکاح ہوا تو ان کے گھر میں ایک لڑکی پیدا، اس لڑکی کا نام ام فروا رکھا گیا. کیا رکھا گیا؟ ام فروا. اس ام فروا کے دادا بھی ابو بکر صدیق ہیں، اور نانا بھی ابو بکر صدیق ہے. وہ ابو بکر صدیق کی دوتی بھی ہے اور ابو بکر صدیق کی پوتی بھی ہے. یعنی وہ صدیق کی بچی ہے. اس ام فروا کا نکاح کس کے ساتھ ہوا؟ حضرت علی کے لڑکے کا نام حضرت حسین، حضرت حسین کے لڑکے کا نام زین العابدین، زین العابدین کے لڑکے کا نام امام باقر. اس امام باقر ساتھ اس لڑکی ام فروا کا نکاح ہوا، اور اس ام فروا کے بطن سے امام جعفر صادق پیدا. امام جعفر صادق صدیق اکبر کی اولاد میں ہیں، اسی لیے امام جعفر فرماتے ہیں ولدنی ابو بکر مرتین، ابو بکر نے مجھے دو دفعہ جنا. ابو بکر میرا دیال ہے، ابو بکر میرا ننیال ہے، میرا پیشوا ابو بکر، میرا مقتدا ابو بکر. اور امام جعفر کا پیشوا تو صدیق ہو، ان کا مقتدا تو صدیق ہو، ان کا باپ تو صدیق ہو، ان کا امام تو صدیق ہو. تو امام جعفر کے نام پر فکر جعفری بنا کر صدیق کو گلی دے، صدیق کو کافر کہے، تیری دشمنی علی کے ساتھ بعد میں ہے، پہلے صدیق کے ساتھ بعد میں ہے، پہلے تو دشمن امام جعفر کا ہے، امام باقر کا ہے، حضرت علی کا ہے، حضرت حسین کا ہے. شیعہ جو صدیق کو امام نہیں مانتا، حقیقت میں وہ 12 اماموں کو بھی دل سے امام نہیں مانتا. صدیق اور نبی کی ادا ایک ہے. جب عشق میں آخری زاویے پر صدیق کا عشق پہنچ گیا تو میرے دوستو اس سوال کا جواب کوئی نہیں دے سکتا. آپ کہہ سکتے ہیں جناب دیکھیے بچپن میں ابو بکر نبی کے دوست تھے، بچپن میں دوست تھے، جوانی میں دوست تھے، بڑھاپے میں دوست تھے، یہ اتفاق کی بات ہے کہ یہ دوستی ہو گئی. یہ اتفاق ہے کہ حضور مدینے میں تو ابو بکر بھی مدینے میں، حضور مکے میں تو ابو بکر بھی مکے میں رافضی کہتے ہیں. جناب یہ اتفاق ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ملتے رہے. میں نے ان سے سوال کیا چلو یہ اتفاق ہے کہ ابو بکر بھی مکے میں، حضور بھی مکے میں، ابو بکر مدینے میں، حضور بھی مدینے میں، حضور بھی پہاڑ پر، ابو بکر بھی پہاڑ پر، حضور بھی بدر میں، ابو بکر بھی بدر میں، حضور بھی عہد میں، ابو بکر بھی عہد میں. یہ اتفاق ہے. اگر یہ اتفاق ہے تو مجھے بتائیے کیا یہ بھی اتفاق ہے کہ حضور کی عمر 63 سال، صدیق کی عمر بھی 63 سال ہے؟ یہ بھی اتفاق ہے. حضور کی وفات سوار کے دن، صدیق کی وفات بھی سوار کے دن، حضور کی وفات دوپہر کے وقت، صدیق کی وفات بھی دوپہر کے وقت، حضور کی وفات مدینے میں، صدیق کی وفات مدینے میں، حضور کی وفات سے 8 دن پہلے بخار آیا، صدیق کو بھی 8 دن پہلے بخار آیا، حضور کے بھی پہلے سر میں درد ہوا، صدیق کے بھی پہلے سر میں درد ہوا، حضور کو 2 مرتبہ غشی تاری ہوئی، صدیق کو بھی 2 مرتبہ غشی تاری ہوئی. حضور کی وفات کے وقت سرانے عائشہ بیٹھی ہے، صدیق کی وفات کے وقت بھی سرانے عائشہ بیٹھی ہے. یہ بھی اتفاق ہے. اور مجھے بتائیے یہ بھی اتفاق ہے، حضور کو وفات سے 2 سال پہلے زہر دیا گیا، حضور کو وفات سے 2 سال پہلے زہر دیا گیا، صدیق کو بھی وفات سے 2 سال پہلے زہر دیا گیا، حضور کو زہر یہودیوں نے دیا، صدیق کو زہر بھی یہودیوں نے دیا، حضور کو زہر گوشت میں دیا گیا، صدیق کو زہر بھی گوشت میں دیا گیا، حضور کو زہر بھی انوزہ لڑکی نے دیا، صدیق کو زہر بھی ایک ربیرہ لڑکی نے دیا، حضور کے زہر نے بھی دو سال کے بعد اثر کیا، صدیق کے زہر نے بھی دو سال کے بعد اثر کیا، حضور کو بھی شہادت خفی ملی، صدیق کو بھی شہادت خفی ملی، یہ تو حضور اور صدیق کی بات ہے۔ خدا کی قسم ذرا آگے چل کر دیکھیں، حضور کی بیٹی فاطمہ نے چکی پیسی، صدیق کی بیٹی اسماء نے بھی چکی پیسی، یہ اولاد ہے میرے دوستو۔ حضور کے دو داماد اشرم بشرا میں، دو داماد کون کون سے؟ ایک عثمان غنی، ایک علی المرتضیٰ، دونوں اشرم بشرا میں، اور صدیق بھی دو داماد اشرم بشرا میں، ایک خود حضور علیہ السلام جن کے گھر میں عائشہ صدیقہ آئی، اور ایک جناب علی حضرت زبیر، یہ بھی اشرم بشرا میں، جن کے گھر میں حضرت اسماء آئی۔ تو حضور کے داماد بھی اشرم بشرا میں، صدیق کے داماد بھی اشرم بشرا میں، اور تو اور حضور کے نواسے حضرت حسین کو شہید کیا گیا، صدیق کے نواسے عبداللہ بن زبیر کو بھی شہید کیا گیا، حضور کے نواسے کا سر کاٹا گیا، صدیق کے نواسے کا بھی سر کاٹا گیا، حضور کے نواسے کو خلافت کے مسئلے پہ شہید کیا گیا، صدیق کے نواسے کو بھی خلافت کے مسئلے پہ شہید کیا گیا، حضور کے نواسے کو شہید کرنے سے پہلے خاندان کو ذبح کیا گیا، صدیق کے نواسے کو شہید کرنے سے پہلے خاندان کو ذبح کیا گیا، حضور کے نواسے کا سر لٹکایا گیا، صدیق کے نواسے کا بھی سر لٹکایا گیا۔ اور تو اور توجہ کر، حضور علیہ السلام کی پہلی جنگ جنگ بدر ہے کہ جس کے اندر 14 صحابی شہید ہوئے، صدیق جب خلیفہ بنے پہلی جنگ جنگ ذوالقرہ ہے جس میں 14 صحابی شہید ہوئے۔ کوئی دنیا کا انسان اس اتفاق کا جواب نہیں دے سکتا، حضور کی وفات مدینے میں، صدیق کی وفات مدینے میں، حضور مکے میں، صدیق مکے میں، حضور غار میں، صدیق غار میں، حضور ام معبد کے خیمے میں، صدیق ام معبد کے خیمے میں، حضور دودھ دھونے میں، صدیق دودھ دھونے میں، حضور سواری پہ، صدیق سواری پہ، حضور مسجد قباء میں، صدیق بھی مسجد قباء میں، حضور ابو ایوب انصاری کے گھر میں، صدیق ابو ایوب انصاری کے گھر میں، حضور بدر میں، صدیق بدر میں، حضور احد میں، صدیق احد میں، حضور خندق میں، صدیق خندق میں، حضور خیبر میں، صدیق خیبر میں، حضور طائف میں، صدیق طائف میں، حضور ستائی جنگوں میں، صدیق ستائی جنگوں۔ یہ بھی اتفاق ہے، مجھے بتائیے، یہ بھی اتفاق ہے۔ حضور نے وفات کے وقت فرمایا اللہم فی الرفیق الاعلی، ابو بکر نے بھی وفات کے وقت فرمایا اللہم فی الرفیق الاعلی، حضور علیہ السلام نے وفات کے وقت مسواک مانگی، اور صدیق نے بھی وفات کے وقت مسواک مانگی، حضور کی مسواک کو عائشہ نے چبایا، صدیق کی مسواک کو بھی عائشہ نے چبایا۔ اور تو اور حضور کی وفات کے بعد جس چارپائی پہ حضور کا جنازہ آیا، اسی چارپائی پہ صدیق کا جنازہ آیا، اور جو چادر حضور کے چہرے پہ ڈالی گئی وہی چادر صدیق کے چہرے پہ ڈالی گئی، اور جس روضے میں حضور کی قبر بنی اسی روضے میں صدیق کی قبر بنی۔ کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، کہو کوئی مقابلہ نہیں۔ یہ تو قبر کی بات ہے، قیامت کے دن جس حجرے سے نبی اٹھے گا اسی حجرے سے صدیق اٹھے گا، جس پرچم کے نیچے نبی جائیں گے اسی پرچم کے نیچے صدیق جائیں گے، حضور مقام محمود پہ جائیں گے صدیق بھی مقام محمود پہ جائے گا، حضور حوض کوثر پہ جائیں گے اور صدیق حوض کوثر پہ جائیں گے، اور صدیق کو بھونکنے والے اور صدیق کا نام لیوا آج بھی صدیق کا محب ہے، قیامت میں جب پیغمبر کوثر پلائیں گے صدیق جام تقسیم کریں گے، اہل سنت ان کے غلام جام پیئیں گے، جو صدیق کو تسلیم نہیں کرے گا وہ حوض کوثر پہ بھی نہیں آ سکتا۔ یہ مقام صدیق کا ہے، کہو یہ مقام جو کائنات میں صدیق کو مقام ملا کسی کو نہیں ملا۔ میری ایک بات ذہن میں رکھے، آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ عمر فاروق جنگ تبوک میں آدھا سامان دے دیا، کسی نے تیسرا حصہ دے دیا، لیکن صدیق نے سب کچھ دے دیا۔ صدیق نے ایک واقعہ جو عام طور پر بیان نہیں کیا جاتا عرض کرتا، تفسیر جمل میں ہے کہ جس وقت صدیق نے سارا سامان دے دیا، حضور نے پھر چمک کی اپیل فرمائی، عائشہ فرماتی ہے میرے باپ ساری رات نہیں سوئے اور کروٹیں بدلتے تھے کہ میرے نبی کو اتنی تکلیف ہے، اور ابو بکر نے مہنگے کپڑے پہن کر پھرتا ہے،
ابو بکر دوسرے دن بازار گئے اور اپنے مہنگے کپڑے اتار کر بازار میں مدینہ کے بازار میں بیچ دیے اور وہاں سے ٹاٹ کا ٹاکیوں والا لباس خریدا، اور صدیق وہ ٹاٹ ٹاکیوں والا لباس پہن کر نبی کے قدموں میں آ گیا اور پیغمبر کے سامنے اس اچھے کپڑوں کے پیسے بھی نبی کے دفاعی فنڈ میں دے دیے۔ صدیق ٹاٹ کا لباس پہن کے کھڑا ہے، وہ صدیق جس کو ایمان لایا تھا 45,000 درہم کا مالک تھا، آج وہ صدیق ٹاکیوں کے کپڑے پہن کر نبوت کے دروازے پہ کھڑا ہے۔ حضور علیہ السلام مسجد کے صحن میں بیٹھے، دفاعی فنڈ کا چندہ جمع ہو رہا ہے، ابو بکر نبی کے قریب آ کر بیٹھ گئے، ابو بکر نے ٹاٹ کا لباس پہنا، پیغمبر نے دیکھا صدیق تو یہ کیا ہو گیا، فرمایا جو کپڑے تھے وہ بھی میں نے بیچ دیے کہ میرے نبی کو تکلیف نہ پہنچے، میرے پیغمبر کے دامن میں جو چیز آ جائے میرے لیے راحت ہے۔ تھوڑی دیر گزری، پیغمبر نے مسجد نبوی کے دروازے پہ دیکھا جبرائیل امین کھڑا ہے، حضور نے غور سے دیکھا جبرائیل بھی ٹاٹ کا لباس پہن کے کھڑا ہے۔ حضور نے فرمایا جبرائیل تجھے کیا ہوا، فرمایا میرے آقا جب صدیق نے تیرے عشق اور محبت کی انتہا کر کے مدینہ کے بازار میں اپنے کپڑے اتار دیے اور ٹاٹ کا لباس پہنا تو اللہ کی رحمت کو جوش آیا، اللہ نے فرمایا اب اخیر ہو گئی ہے، جبرائیل جا 70,000 فرشتوں کو آج ٹاٹ کا لباس پہنا دے اور مدینے کی گلیوں میں لے جا اور میرے نبی کو مبارک دے کہ جب تک تیری امت میں صدیق جیسے عاشق موجود ہیں دنیا کی کوئی طاقت یہ شکست نہیں دے سکتی۔ آج مولانا حق نواز کا کیا قصور ہے، وہ اس ملک میں صدیق اکبر کی چوکھٹ کا پہرے دار ہے۔ میرے دوستو، آج حکومت کہتی ہے کہ تم بڑی سخت زبان استعمال کرتے، میں گرفتار ہوا، میری رہائی کے بعد وہاں کے ایک بڑے افسر نے فیصل آباد کے مجھے کہا کہ تم نے وزیر اعلی کے خلاف بڑی سخت زبان استعمال کی، میں نے کہا جب تک علماء پر تشدد ہوگا ان لفظوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، حلوے کی رگاپی پہ ختم دینے والے ملا نہیں ہیں ہم کہ 2 مہینے کی جیل کے بعد ہمارا موقف بل جائے، 2 مہینے نہیں خدا کی قسم برس ہا برس کال کوٹھڑیوں میں ڈالو، ابو بکر کی عزت کے لیے، عمر کی عزت کے لیے خمینی کو مرتد کہتے رہیں گے، رفت کے چہرے سے پردہ اٹھاتے رہیں گے، اس کے راستے میں ضیاءُ الحق آئے، جنید جو آئے، وزیر اعظم آئے، پائے استحکار سے ٹھکرا دیں گے، جیلیں بھرو، تختہ دار پہ لٹکاؤ، جو مشن حق نواز کا ہے اس پر لڑتے ہوئے اپنی جان کا نذرانہ دے دیں۔ سمندری میں ہماری مسجد محک موقع کی تعویل میں، آپ میں سے کئی لوگوں کو معلوم ہوگا کہ مجھے اس جرم میں کہ ہم نے اس مشن کا پرچم کیوں لہرایا، مسجد کی خطابت سے معطل کیا، میں نے کہا میرے والد مکرم کو بھٹو کے دور میں اسی طرح معطل کیا گیا تھا، آج تم نے معطل کیا، ہم سڑک پر بیٹھ کر قرآن کی بات کریں گے، تمہارے سامنے سر نہیں جھکایا۔ ٹھیک ہے، ہمارے راستے کو یہ تکلیفیں روک نہیں سکتی، جو ہو جائے ٹھیک ہے، ہم تو اس عطا اللہ شاہ بخاری کے نام لیوا ہے کہ وہ عطا اللہ شاہ راول پنڈی کی جیل میں 3 سال گزر گئے تو شاہ جی نے بے ساختہ تہجد کے وقت ایک شعر پڑھا، ساری جیل میں سناٹا طاری ہو گیا، شاہ جی نے کہا تھا زندگی کی اداس راتوں میں ایک دیا سا ٹمٹماتا ہے، اے ہوا اسے بھی گل کر دے، ڈھل چکی ہے رات اب کون آتا۔ کلکتہ کے نوجوان شاہ جی کی ضمانت کرانے گئے لدھیانہ جیل میں تو شاہ جی نے کہا یہ قفس ہی مجھ کو عزیز ہے، کچھ جی تو لوں گا قرار سے، مجھے اب چمن میں نہ لے چلو، میں ڈرا ہوا ہوں بہار سے، جو چمن سے گزرے تو اے سبا تو کہنا یہ بلبل زار سے، اور خزاں کے دن بھی قریب ہیں، نہ لگانا دل کو بہار۔ مولانا حق نواز کوئی ہمارا رشتہ دار نہیں، ہم نے اس سے کوئی حصہ نہیں لینا، اس نے وہ کام کیا جو اس دور میں علماء دیوبند کے مشن کی ترجمہ نہیں کرتا. پاکستان میں کئی لوگ مولانا حق نواز کے اس مشن کو کہتے ہیں یہ فرقہ وارانہ مشن ہے. کئی سیاستدان کہتے ہیں جناب شیعہ کو کافر نہ کہو، یہ فرقہ وارانہ مسئلہ ہے. ہم نے کہا خمینی کے برسر اقتدار آ جانے کے بعد شیعہ کا مسئلہ اسرائیل کی طرح ایک سیاسی مسئلہ ہے، مذہبی مسئلہ نہیں. ٹھیک ہے، پاکستان میں 40,000 کی تعداد میں پمفلٹ ہر مہینے مفت تقسیم ہوتا ایران کی طرف سے، جس میں لکھا کہ ابو بکر تو دل سے مسلمان نہیں ہوا تھا. یہ فرقہ واریت نہیں ہے. عمر فاروق تک کفر کا فتویٰ لگانا یہ فرقہ واریت نہیں ہے. اب پرسوں ترسوں جنگ اخبار میں ایران کے ایک ثقافتی میلے کا اشتہار آیا، اس میں لکھا کہ سعودی عرب پر دوسرے ملکوں کو حکومت کرنی چاہیے، اور جناب اس میں یہ لکھا کہ خانہ کعبہ پر ایک خاندان کی جارہ داری نہیں ہونی چاہیے. پاکستان کے سیاستدان کیوں خاموش ہیں؟ ان کو یہ نہیں پتا کہ خانہ کعبہ پر ایرانیوں نے حملہ کیا، اور اب بھی پھر اب پھر ان کے عزم یہی ہے. میرے دوستو، پاکستان میں ایرانی سفارت خانہ، پاکستان میں ایران کے ایجنٹ، خمینی کے ایجنٹ لٹریچر تقسیم کرے، امام باڑوں کو 40,000 کی ایڈ دے. پاکستان کا سنی اگر خاموش ہو گیا تو وہ وقت آئے گا کہ اس پاکستان کا کالجوں کا لڑکا، نئی نسل یہ کہے گی چھوڑا ابو بکر کو، چھوڑا عمر کو، نعوذ باللہ چھوڑا صحابہ کو. میرے غلام احمد آباد گول مسجد کے غیور نوجوانوں، آپ کے ہمارے قائد مولانا حق نواز، مولانا ضیاء القاسمی، جو سبق ہم کو انہوں نے دیا ہم اس پر کٹ مریں گے. اس ملک میں خمینیت کے چہرے سے پردہ ہٹائیں گے. اس کو کوئی سیاسی کہے، کوئی فرقہ وارانہ مسئلہ کہے، جو مرضی کہے. پاکستان میں کیا خمینی کی یہ کتاب تقسیم بھی ہوئی جس میں اس نے کہا کہ عمر فاروق نعوذ باللہ کافر اور زندیق تھے؟ یہ دیکھیے، یہ ایک کتاب ہے خمینی ازم و اسلام، یہ ہم نے 2 سال پہلے شائع کی تھی، دیکھ رہے ہیں. اس کتاب میں میں نے ایران کے تمام لٹریچر کا فوٹو دیا ہے. دیکھیے، یہ خمینی کی کتاب کشف الاسرار کا 119 صفحہ ہے. یہ اس 119 صفحے میں خمینی کہتا ہے عمر نعوذ باللہ کافر اور زندیق تھے. اور یہ ایرانیوں کا کلمہ طیبہ لکھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، ایران کا خمینی حجت اللہ. یہ دیکھیں، یہ ایران کے وحدت اسلامی رسالہ جون 1983 کے شمارے میں یہ ایرانیوں کا کلمہ طیبہ چھپا ہے. اور اس کے علاوہ یہ عبارت دیکھیے، خمینی نے تہران ٹائمز کو ایک بیان جاری کیا ہے، وہ کہتا ہے حضور آپریشن میں ناکام ہو گئے تھے. یہ دیکھیں، دیکھ رہے ہیں، وہ کتے کی توہین ہوتی. کتا ماں کا وفادار ہے، یہ اسلام کا وفادار نہیں ہے. دیکھ رہے ہیں، یہ خمینی نے لکھا. یہ دیکھیے، پاکستان کے سیاستدانوں کو یہ رسالے پڑھ کر ہوش آ جانی چاہیے. اپنی لیڈری چمکانے کے لیے خمینی کے مسئلے کو مذہبی مسئلہ اور فرقہ وارانہ مسئلہ قرار دینے والوں کی سیاست ہمیں سمجھ میں نہیں آتی. یہ دیکھیے کیا کہتا ہے، توجہ کریں. خمینی نے رسالہ لکھا فرانس میں، خطاب بنا جوانان رسالے کا نام ہے. اس پر لکھا کہ دنیا کی اسلامی اور غیر اسلامی طاقتوں میں ہماری قوت اس وقت تک تسلیم نہیں ہو سکتی جب تک مکہ اور مدینہ ہمارا قبضہ نہیں ہو جاتا. توجہ کر، توجہ. چونکہ یہ علاقہ محبت وحی اور مرکز اسلام ہے، اس لیے اس پر ہمارا غلبہ ضروری ہے. اور آگے کہتا ہے کہ میں جب فاتح بن کر مکہ اور مدینہ میں داخل ہوں گا تو سب سے پہلے میرا یہ کام ہوگا کہ حضور کے روضے میں پڑے ہوئے 2 بتوں کو نکال کر باہر پھینک دوں گا. یہ دیکھیے، یہ چند نسخے ہم اپنے ساتھ لائے ہیں، دعا کے بعد آپ کو باہر سے مل جائیں گے. آپ دیکھیے کہ ان کتابوں کے بعد
جن رسالوں کے بعد پاکستان کا سیاستدان، پاکستان کا مولوی، پاکستان کا چودھری، پاکستان کا پروفیسر ڈاکٹر چپ کر جائے اور سپاہ صحابہ کی تحریک کو فرقہ وارانہ تحریک کہے، تو اس کا مطلب ہے کہ تم بھی اسلام سے بیزار ہو گئے ہو۔ میرے دوستو، قاضی احسان احمد شجاعتی نے آخری تقریر میں کہا تھا، لوگوں، صحابہ کرام ہمارے اور حضور کے درمیان واسطہ ہے، اگر حضور تک پہنچنا ہے تو اس واسطے کو مضبوطی سے تھامو۔ آج لوگ اس واسطے کو نکالنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ اس کے لیے تیار ہیں؟ سپاہ صحابہ اگر آپ کو حکم دے کہ پارلیمنٹ اسلام آباد میں جانا ہے، احتجاج کے لیے تیار ہے؟ میرے دوستو، 7 فروری کو 13 جماعتوں کی طرف سے فیصل آباد جامعہ مسجد میں، کچہری بازار میں، ایک بہت بڑی کانفرنس ہو رہی ہے جس میں انشاءاللہ 1 لاکھ سے زیادہ سنی شریک ہوں گے۔ پورے صوبے سے ہزاروں کی تعداد میں لوگ یہاں آئیں گے۔ اس کے لیے اشتہار جلدی چھپ جائیں 13 جماعتوں کی طرف سے، مولانا حق نواز کا مسئلہ اور علماء اہل سنت پر حکومت کی زیادتیوں کے بارے میں اس کانفرنس میں غور ہوگا۔ آپ اس کانفرنس میں شریک ہوں گے، خود شریک نہیں ہونا، اور کو بھی شریک کرنا، اور اس کانفرنس کے فنڈ میں آپ نے حصہ لینا۔ تقریباً 25,000 روپیہ اس کانفرنس کا خرچ ہے۔ آپ حضرات کو میں اپیل نہیں کر رہا، صرف توجہ دلاتا ہوں کہ مولانا عزیز الرحمان صاحب انوری اس متحدہ سنی محاذ کے انتظامیہ کمیٹی کے یہاں کے صدر ہیں، ان سے آپ رابطہ قائم کریں۔ جو آدمی تعاون کرنا چاہتا ہے، یہ اہل سنت کے کاف کا بہت بڑا مشن ہے، بہت بڑا پروگرام ہے، آپ حضرات اس میں حصہ لیں۔ وقت چونکہ ہو رہا ہے، ہاں، یہ ایک پچھلے دنوں پرتاب نگر میں ایک واقعہ پیش آیا، آپ کو معلوم، ادھر تو 5 آدمیوں کو اس طرح بالوں سے اور لاٹھیوں سے کلا گیا، چھوٹے چھوٹے بچوں، اور ادھر پنجاب کی کابینہ نے یہ اعلان کیا کہ پنجاب میں امن عامہ کی صورتحال تسلی بخش، سارے لوگ مر جانو کہتے ہیں تسلی بخش۔ جیل میں ایسے ہوتا ہے، کسی آدمی کو پھانسی لگ جائے نا، جب پھانسی پر اس کو چڑھا دیا جاتا ہے تو وہ بارڈر اعلان کرتا ہے سب اچھا، یعنی وہ بندہ پھانسی چڑھ گیا تو کہتے ہیں سب اچھا، یہی بات۔ تو وہاں لوگ مر گئے، کچلے گئے، کئی دن ہڑتال ہوئی، بہت کچھ ہوا، لیکن پنجاب کابینہ کہتی ہے کہ حالات تسلی بخش۔ جب سے ہمارے نواز شریف صاحب آئے، جب میں ان کا نام لیتا ہوں تو مجھے خوشی بھی ہوتی ہے، افسوس بھی ہوتا۔ خوشی کیوں ہوتی ہے، افسوس کیوں ہوتا، یہ میں کسی پھر اگلی تقریر میں بتاؤں، لیکن میری بات سنو، مسئلہ یہ ہے، انتظامیہ کو بڑی تکلیف ہوتی، کہتے جی وزیر اعلیٰ کے خلاف آپ نے نازیبہ الفاظ استعمال کی۔ میرے دوستو، نازیبہ کی کیا بات ہے، توجہ کریں، مولانا حق نواز صاحب جھنگوی ایک عالم، رات کے 11 بجے تک ڈی سی اور ایس پی کہتے ہیں کہ وہ قتل میں شریک نہیں، جمعے کے بعد وہاں 2 آدمی قتل ہوئے دوسری گلی میں، لیکن 12 بجے پولیس ان کے گھر میں داخل ہو کر ان کو لاٹھیاں مارتی ہوئی باہر لے آتی۔ وہ حکم کس کا تھا؟ 11 بجے کے بعد کہاں سے حکم آیا؟ انتظامیہ کے کہنے کے بعد کیا بے گناہ ہے؟ اور اس پر اتنا تشدد، 3 دن کوئی کپڑا نہیں پہنایا گیا، چادر اور بنیان، بس اینک ٹوٹ گئی، پاؤں میں جوتا نہیں، سر ٹوپی نہیں۔ اس کا صرف یہ قصور ہے کہ وہ صحابہ کرام کی عزت کا پہرے دار، کوئی قصور اور نہیں۔ وہ جنگ کے جگیرداروں کو للکارتا، سرمایہ داروں کو للکارتا، خمینی کے ایجنٹوں کو للکارتا، اور اس کے بعد جناب سید امیر حسین گیلانی صاحب کی ملاقات وزیر اعلیٰ صاحب سے ہوئی، انہوں نے کہا جی ہم تفتیش تبدیل کر دیں، لیکن 2 مہینے تک تفتیش تبدیل نہیں ہوئی، ہم گرفتار ہو گئے، تفتیش تبدیل نہیں ہوئی، احتجاج بند ہو گیا۔ انہوں نے سمجھا کہ شاید اب بات پھر ختم ہو گئی، نواز شریف صاحب علامہ احسان الہی ظہیر تمہارے دور میں شہید ہوئے، مولانا احسان اللہ فاروقی تمہارے دور میں شہید ہوئے، ایک وزیر اعلیٰ یہاں پہلے بھی رہ چکا ہے جہاں آج تم بیٹھے ہو، آج وہ راولپنڈی کی اڈیالہ جیل میں ہے اور کہتا ہے مجھے بلڈ پریشر ہو گیا، مجھے ٹیکے لگاؤ میں بیمار ہوں، اور ایک وقت پھر آئے گا کہ جب تم بھی اس جیل میں ہوگے، ٹھیک ہے؟ یہ کسی ہمیشہ رہنے کی چیز نہیں ہے، ایک کان رکھتا ہے دریا کی روانی پہ نہ جا، ایک کان رکھتا ہے تو دریا کی روانی پہ نہ جا، ہم نے دریاؤں کو چڑھ چڑھ کے اترتے دیکھا ہے، اور موجوں سے کھیلنے والے یوں بھی اشارہ کرتے ہیں، طوفان ہی ابھارا کرتے ہیں، طوفان ہی دبویا کرتے ہیں۔ مولانا حق نواز کو فوری طور پر رہا کرو، ورنہ 7 فروری اور کو فیصلہ میں اور 19 فروری کو کراچی میں جو تاریخی اجتماع ہوں گے اس کے بعد تم سے کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے؟ سی آئی ڈی یہاں موجود ہے، مجھے معلوم ہے کہ سورج غروب ہونے سے پہلے میری بات اس تک پہنچ جائے گی، جس طرح روز ہوتا رہا ہے۔ میرے دوستو، کوئی سخت زبان تو میں نے استعمال نہیں کی، ٹھیک ہے نا، صرف وارننگ دی ہے کہ 7 فروری کو یاد رکھو، اگر تم نے اس کانفرنس کو روکنے کی کوشش کی تو اس کے نتائج بھی سنگین ہوں گے، ٹھیک ہے؟ اس کے نتائج بھی، ہماری پر امن کانفرنس ہے، پر امن مطالبات ہے، ان پر غور کرو، ان پر توجہ کرو۔ پرتاپ نگر میں 5 آدمی قتل ہو گئے، کیا ہوا ان پر؟ کچھ نہیں ہوا۔ پورے ملک میں کتنے لوگ بے گناہ مرے، علامہ احسان الہی ظہیر کا قاتل ملا، احسان اللہ فاروقی کا قاتل ملا، روبینوں کے قاتل مل گئے، شبنم کے قاتل مل گئے، کنجریوں کے قاتل مل گئے، نہ اسلم قریشی ملا نہ علماء کے قاتل مل، حکومت کامیاب، حکومت ادھر ہی کامیاب ہونی چاہیے۔ جس طرح یہ بم پھٹا تھا نا لاہور میں علامہ احسان الہی ظہیر کے بارے میں، جس طرح وہ بم پھٹا، اس طرح بم پھٹتا اور اس بم کے نتیجے میں کوئی بڑا افسر اور وزیر مارا جاتا، اس کے بچے یتیم ہو جاتے، پھر پتا تھا۔ جس طرح یہ پرتاپ نگر میں آدمیوں کو بے گناہ مارا گیا، اس طرح کسی بڑے افسر کے آدمی مرتے، پھر ہم دیکھتے کس طرح ایکشن ہوتا۔ ہم پر امن ہیں، ٹھیک ہے، ہم پر امن مطالبہ کرتے ہیں کہ پرتاپ نگر کے مجرمین کو فوری طور پر کیفر کردار تک پہنچایا جائے، اور مولانا حق نواز کو فوری طور پر رہا کیا جائے، ٹھیک ہے؟ میری بات سمجھ میں آ گئی؟ مجھے یہاں آتے ہی توجہ دلائی گئی ہے کہ یہ مسجد زیر تعمیر ہے، اور اس مسجد کے لیے آپ زیادہ سے زیادہ تعاون فرمائیں۔ ویسے چندہ اکٹھا کرنے کی میری عادت تو نہیں ہے، نہ مجھے ڈھنگ آتا ہے، بعض لوگوں کو بڑا ڈھنگ آتا ہے، لیکن بہرحال مجھے یہ کہا گیا ہے، اور یہ مسجد آپ حضرات ہی اس مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، آپ کا ہی حق ہے، تو میں ان بزرگوں کے کہنے پر اپیل کر رہا ہوں۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ جلدی جلدی 1500 جو بھی کچھ ساتھی وعدہ کریں، حضرت ابو بکر صدیق کی قربانی اور ان کے حالات کا یہ تقاضا ہے کہ کوئی آدمی تم میں سے ایسا نہ ہو جو آج صدیق اکبر کے حالات سن کر اس اللہ کے گھر کے ساتھ تعاون نہ کرے، ٹھیک ہے نا؟ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له وصل على سائر الصحابة والناس أجمعين وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما
قل ما عند الله خير من الله ومن التجاره والله خير الرازقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي كالنجوم بأيه مقتديتم اهتديتم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سبني فاقتلوه ومن سب أصحابي فاجلدوه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان أمراؤكم خياركم أغنياؤكم صحاكم أموركم إلى شورى بينكم فزار الأرض خير لكم من بطنها. وإذا كان أمراؤكم شراركم أغنياؤكم وخلاءكم أموركم إلى نسائكم فبطن الأرض خير لكم من زهرها كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عماد الدين من أقامها فأقام الدين ومن هدمها فقد هدم الدين وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أمروا بابكر فليصلي بالنهار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر بن الخطاب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لكل نبي رفيق ورفيقي في الجنة عثمان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما ترضى يا علي أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم سيدا شباب أهل الجنة الحسن والحسين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يباس الله معاوية يوم القيامة وعليه رداء من نور الإيمان رضي الله تعالى عليهم أجمعين. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا كما امر. ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له. وصل على جميع الانبياء والمرسلين والملائكه المقربين والخلفاء الراشدين المهديين خصوصا على سيد البشر بعد الانبياء بالتحقيق قاتل الكفرة والزنديق امير المؤمنين وامام المسلمين سيدنا ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعلى مزين المنبر والمحراب الذي كان رأيه موافقا بالحق والكتاب أمير المؤمنين وإمام المسلمين سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعلى كامل الحياء ونور الإيمان وفي زمانه القرآن أمير المؤمنين وإمام المسلمين سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وعلى مزار العجائب والغرائب أمير المؤمنين وإمام المسلمين سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وعلى ستة الباقية من العشرة المبشرة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. وصل على سائر الصحابة والناس أجمعين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أكرموا أصحابي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ولا تسبوا أصحابي. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر وذكر الله تعالى أعلى وأولى وجل وطن وهم وأعلم وأكبر والله يعلم ما تصنعون. اے الہ العالمین حضور علیہ الصلوۃ والسلام نال عشق تے محبت عطا فرما. اے اللہ مولانا حق نواز صاحب دی جلدی رہائی دے اسباب پیدا فرما. اے اللہ جنہاں سپاہ صحابہ نوں زیادہ تو زیادہ شوق اور ولولہ عطا فرما. اے الہ العالمین پاکستان دی سالمیت دی حفاظت فرما. پاکستان دے اندر جلدی اسلام دا قانون جاری فرما. اے الہ العالمین سارے مسلماناں نوں عشق مصطفیٰ عشق اولیاء عطا فرما. صحیح معنی دے اندر اہل سنت والجماعت بنا. اے اللہ رحمت دی بارش نازل فرما. تمام بیماراں نو شفاء کاملا اجلا مستمر عطا فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد والہ و صحابہ و بیتہ اجمعین. بھئی جس کتاب دا اعلان کیتا ہے باروں تم سارے دوست لے کے جان ایک ایک کتاب.